السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں جناب محسن ممتاز۔ محسن صاحب، گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ایک خواب کے دوران فرشتے کی ملاقات ہوئی۔ ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں، اور میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اور پہلی وحی کون سی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک پہلی وحی کا تعلق ہے تو دو روایات ہیں، ایک تو عام مشہور ہے کہ سورہ علق آپ پر نازل ہوئی، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے اور فرشتہ خواب کے اندر آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے، اور آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے۔
اچھا،
یعنی وہ سورہ علق والی روایت تو راوی کا بیان،
راوی کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ انہیں نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ پر ایسے وحی آئی تھی۔
جی،
یہاں رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میرے پر وحی ایسے آئی،
میرے اوپر پہلی وحی
یہ آئی ہے،
یا ایھا المدثر آئی ہے۔ سورہ مدثر جو ہے وہ حضرت جابر کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں، اور اگر آپ اس کے متن پر غور کریں، آپ اس پر اس سورت پر غور کریں، اس کی جو ابتدا ہے، تو وہاں سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ ابتدا ہی کے الفاظ ہونے چاہیے، یا ایھا المدثر، اے چادر والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے۔ تو نبی کا آپ دیکھیے کہ منصب کیا ہوتا ہے،
جی جی، ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے،
نبی خبردار ہی کرتا ہے۔ خبردار کس چیز سے؟ نبأ عظیم، ایک بڑی خبر۔ بڑی خبر کیا ہے؟ قیامت کی خبر ہے کہ لوگو خبردار ہو جاؤ، لوگو خبردار ہو جاؤ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور تم اس جگہ پر امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو۔ تو قم فانذر یہ بات بیان کر رہی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کر دو،
یعنی یہاں ذمہ داری دی جا رہی ہے،
یہاں پر یہ بات حکم دیا جا رہا ہے۔
جی،
تو نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ ان الفاظ میں پوری ادا ہو رہی ہے۔ یہ بات ہمیں اس حضرت جابر کی روایت سے بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔
یہ بات تو واضح ہو گئی پہلی وحی کی سے، وحی کے سلسلے میں۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فترۃ الوحی کیا چیز ہے، اور اس کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد ایک لمبے عرصے تک وحی نہیں آئی، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش بھی کی، کہ یہ اس میں کتنی درستگی ہے، کتنی درست بات ہے یہ؟
فترۃ الوحی جو عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ یہ 3 سال تک وحی رکی رہی ہے،
پہلی وحی کے بعد،
پہلی وحی کے بعد 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی۔ لیکن دیکھیے، تو یہ بات انتہائی غیر معقول لگتی ہے، وہ یہ کہ اگر وحی دے کر سلسلہ توڑنا ہے، انقطاعی تھا مقصد یہ تھا، تو پھر آپ اس وقت دیتے جب شروع کرنا تھا۔ جو 3 سال کا وقفہ دینے کی کوئی خاص کیا توجیہ کی جائے؟ سیرت نگاروں نے اس کو عمومی طور پر بیان نہیں کیا ہے کہ اس کا کیا مقصد جو ہے وہ ہمیں سامنے آتا ہے۔ جو بات معقول لگتی ہے وہ یہ ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کہ جب خواب کے اندر جبریل امین آتے ہیں، وحی کا فرشتہ آتا ہے، تو اس کے اور یا ایھا المدثر، یعنی پہلی وحی کے دوران جو وقفہ ہے، ممکن ہے 3 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، ہفتے کا ہو، تو وہ جو وقفہ ہے اس دورانیے کو فترۃ الوحی جو ہے وہ کہا گیا۔
یعنی وہ رویائے صادقہ اور وحی میں کوئی 3-1 سال کا فرق تھا؟ یعنی
نہیں، رویہ صادقہ اور وحی کے درمیان، پہلی وحی کے درمیان چند دنوں، چند ہفتوں کا فرق ہے۔ اس کو مورخین نے کوئی 3 سال تک اس لیے بیان کیا کہ آپ نے خفیہ طور پر، ان کے ذہن میں ہے کہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے، اور اس دوران آپ کو وحی کے بعد دوبارہ وحی نہیں آئی، آپ خفیہ طور پر ایک تبلیغ کرتے ہیں۔
محسن صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بھی جو اٹھایا جاتا ہے کہ 3 سال تک، جب پہلی وحی آئی ہے تو اس کے بعد آپ 3 سال تک خفیہ طور پر انڈر گراؤنڈ دعوت دیتے رہے ہیں، اور قریش کے لوگوں کو نہیں بتایا، بس اپنے بھروسے کے لوگوں تک بات پہنچاتے رہے ہیں۔ تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ شاید قریش کے سرداروں سے خوف زدہ تھے، جبکہ اس کے برعکس ہم دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت موسیٰ جب مصر سے گئے ہیں تو وہاں پہ قبطی کا قتل کر کے گئے ہیں، یعنی ان سے ہو گیا قتل، لیکن جب ان کو رسالت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تو وہ جا کر انہوں نے کوئی خفیہ طور پر پہنے بنی اسرائیل میں اپنے بندے اکٹھے نہیں کیے، وہ براہ راست بے دھڑک اس کے دربار میں چلے گئے ہیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر انہیں بھروسہ ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے وہ لگتا ہے 3 سال آپ جو ہے وہ پہلے کچھ بندے اکٹھے کر رہے ہیں، جیسے کوئی بندہ کچھ سازش کر رہا ہے. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ دیکھیے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے، انبیاء کی جو تاریخ ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہی وہی آتی ہے وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ بے دھڑک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی قوم کے سامنے بے خوف و خطر بیان کر رہے ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا،
حفاظت کا وعدہ ہے. اور آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر، یعنی نبوت یہ تھوڑی ہے کہ وہ خفیہ کوئی جماعت تیار کرے اور اچانک سے
ایک تنظیم سازی ہو رہی ہے،
ایک جماعت کھڑی کر کے اور پورے نظام کو تلپٹ کر دے، یہ تھوڑی نبوت کا منصب ہے. نبوت کا منصب یہ ہے کہ وہ جیسے ہی وہی پائے وہ معاشرے کو خبردار کرنا شروع کرے. اور آپ علیہ السلام کی جو دعوت ہے، جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ان 3-4 سالوں میں جو سیرت نگاروں نے ہمیں لوگ دیے ہیں، نام آتے ہیں نا، وہ مختلف قبائل کے نام ہیں، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر جو ہے وہ
جی سرداروں کے نام، یعنی سرداروں کے بچے ہیں،
سردار ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں.
جی
آپ دیکھیے کہ سورہ شعراء میں ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے،
یعنی قریش کو.
قریش کو، یعنی سردار ہیں، ان کے لوگ ہیں، آپ کے لوگ، یہ سارے آپ کے ہی لوگ،
سبھی رشتہ داریاں ہیں،
سارے رشتہ دار. جی تو اقربین کون لوگ ہیں؟ اقربین صرف گھر والے ہیں، ایک بیوی ہے یا ساتھ کوئی دو لوگ ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سارے لوگ ہی آپ کے لوگ ہیں.
اور وہ رشتہ داریاں ہیں، یہ ان کی پھپھی ایک قبیلے میں شادی ہے، چچا کی دوسرے میں ہے.
جی بالکل، آپ دیکھیں کہ بنو ہاشم، جعفر بن ابی طالب اور زوجہ ان کی ہیں اسماء بنت امیس، یہ اسلام لائے ہیں. عبیدہ بن حارث بنو مطلب سے ہیں، بنو عبد شم سے عثمان بن عفان، خالد بن سعید، سلیت بن عمر، سکران بن عمر، ابو حذیفہ بن عتبہ،
یہ سردار کے بیٹے، ابو عتبہ کے بیٹے،
دیکھیں نا. اب بنو اسد ہے، بنو اسد قبیلہ ہے، زبیر بن عوام، خدیجہ بنت خویلد آپ کی زوجہ ہیں، بنو مخزوم ابو سلمہ، عیاش بن ابو ربیعہ، بنو تیم سے عبداللہ بن ابی قحافہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین، طلحہ بن عبیداللہ، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ سے بڑی ہیں، بنو زہرہ یہ قبیلہ ہے، اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، خباب بن ارت، یہ یا ان کو کہا جاتا ہے،
یہ حلیف تھے وہ بنو زہرا کے نا،
یہ بنو زہرا کے حلیف تھے. جی بالکل، حلیف تک اسلام لائے ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود یہ بھی حلیف تھے. آپ دیکھیے کہ بنو عدی میں سے سعید بن زید ہیں اور ان کی زوجہ اسلام لائی ہیں، بنو جمعہ میں سے اب عثمان بن مزعون ہیں، قدامہ بن مزعون ہیں، عبداللہ بن مزعون ہیں، بنو سہم میں سے خنیس ہیں، بنو اسد میں سے عبداللہ بن جہش ہیں، بنو حارث میں سے ابو عبیدہ بن جراح ہیں. یہ ساری جو لسٹ ہے یہ اس بات کی غمازی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر نہیں بلکہ سب کو پیغام دے رہے ہیں. ہمارے سیرت نگاروں اور مورخین کو یہ بات کہاں سے پیش آتی ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ قریش کے جو سردار ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کیا کچھ نہیں رہے، خاموش ہیں. تو اس خاموشی سے یہ بات ان کو معلوم ہو گئی کہ شاید یہ کوئی خفیہ تدبیریں ہو رہی ہیں.
یہیں سے میں ایک سوال جو ہے وہ ایڈ کرتا چلوں، جو آپ کی اس بات سے نکلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو قریش کے سرداروں کی طرف سے کوئی مخالفت نظر نہیں آتی ہے، جبکہ کچھ عرصے بعد اچانک جو ہے وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اگر یہ خفیہ دعوت نہیں تھی تو پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ شروع کا عرصہ جو ہے وہ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے ہیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اسلام لاتے رہے ہیں اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، اور اچانک ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہر ظلم کر ڈالا ہے؟
آپ دیکھیے कि हम जैसे पहली नशिस्तों में ये बयान कर चुके हैं, ये इंतहाई अहम सवाल इस बात पर कि जैसे हमने बयान किया कि ये आम दावत थी, तो यह अहम सवाल उस पर वारिद होता है कि फिर वो क्या वजह है कि वो इस तरह कर रहे हैं, उनका रवैया क्यों इस तरह का मालूम होता है। तो इसकी वजह ये है कि जो वही है उसके अंदर जो बात बयान हो रही है वो आम अखलाकी पहलू बयान हो रहे हैं।
अच्छा, वो उस अरसे में आम अखलाकी जो उनके यहाँ भी मारूफ है वही बयान हो रहा है।
ऐसी बात नहीं है कि उनकी सरदारी को हिट हो जाए।
अच्छा,
सियासी जो लोग होते हैं वो अपने इलाकों में बात चल रही हो कोई बात नहीं, जब उनकी सरदारी उनकी सियासत में कोई ऐसी बात आ जाए जो उसको तोड़ रही हो या मुकाबले में खड़ी हो जाए तो फिर वो सोचो विचार करते हैं और मुकाबला डट के करते हैं। आप देखिए सूरह फजर में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये मक्की सूरत है। कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम, हरगिज़ नहीं बल्कि तुम यतीमों की कदर नहीं करते। वला तहाज़ूना अला ताअमिल मिस्कीन, और तुम मस्कीनों को खाना खिलाने के लिए नहीं उभारते हो। वतअकुलूना तुरासा अकलन लम्मा, और तुम विरासत को हड़प कर जाते हो। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और तुम माल से बहुत मोहब्बत करते हो। अब ये बात वही में बयान हो रही है तो कुरैश को इस बात से क्या मसला है, वो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी गरीबों की मदद में हैं, मज़लूम की हिमायत में हैं, ज़ालिम का साथ नहीं दे रहे बल्कि खिलाफ खड़े हैं। ये बात तो पहले ही है और मुआशरे में जो हनीफ तबका था उसकी यही खासियत थी
जी। तो वो इसी कबील से इन बातों को ले रहे थे कि ये असल में अखलाकियात का दर्स ही दे रहे हैं।
अखलाकियात का है या कहीं कहीं तौहीद का भी है तो उसको भी बयान कर दिया है। तो ये बात असलन इस तरह थी,
लेकिन अभी उनके कारोबार और उनकी सरदारी पे ज्यादा नहीं पड़ी है।
अभी वो सरदारी पर कोई ज्यादा नहीं,
ठीक है।
दावत तो ये सरदारों को भी दे रहे हैं, ये बात डायरेक्ट उनको जा रही है। और देखिए कि बनू हाशिम जो कबीला है वो ऐसा थोड़ी है कि वो कहीं जंगल में आबाद है, कबीले वहाँ मुनज़्ज़म हैं, पास पास हैं। और ये मैंने सारे कबीलों से आपको बयान कर दिया, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं तो ये कैसे हो सकता है कि खुफिया तौर पर कोई बात बयान की जाए तो उनको पता ना लगे, तो ये बात मुमकिन नहीं लगती है। अब देखिए कि इसके साथ सूरह बलद में क्या है, अलम नजअल्लहु ऐनैन वलिसानं वशफतैन वहदैनाहुन नजदैन, कि हमने इंसान को दो आँखें नहीं दी, एक ज़ुबान और दो होंठ नहीं दिए, और इसे दोनों राहें नहीं समझा दी खैर और शर की, पर उसने घाटी नहीं पार की है। इंसान ने वो घाटी नहीं पार की है, अल्लाह फरमाता है और तुम क्या जानो कि घाटी क्या है। गर्दन को छुड़ाना ये क्या घाटी है, यानी खैर और शर के बावजूद तुमने घाटी तय नहीं की, अपने इंसान होने का सबूत नहीं दिया, अपनी फितरत की बात पर लब्बैक नहीं कहा, वो क्या घाटी है, वो क्या है, गर्दन को छुड़ाना,
गुलामों को आजाद करवाओ।
और भूख के जमाने में किसी कराबतदार यतीम या किसी खाक आलूद मिस्कीन को खाना खिलाना घाटी है। फिर वो बने इनमें से जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और हमदर्दी की नसीहत की। ये आयात उस दौर की हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल अपने अकराबीन को दावत दे रहे हैं। इसमें ऐसी बात है कि सारे मुआशरे में मारूफ है, वो जानते हैं, वो इस बात पे पहले ही खड़े हैं, और इसलिए ये लोग इस आपकी दावत पर लब्बैक भी कह रहे हैं। और दीन हनीफ से ताल्लुक़ है, उस गिरोह से ताल्लुक़ है, तो तौहीद के साथ शामिल होकर बिदआत जो हैं उससे इज्तनाब कर रहे हैं।
मोहसिन साहब, आज की इस नशिस्त का आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस सारे मरहले के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत आम का तज़किरा मिलता है कि आपने आम तौर पर दावत देनी शुरू की, तो इसके बारे में आप हमें बताइए।
जैसे कि हमने बात की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही आई है आप इंतज़ार और बिशारत कर रहे हैं, आप अपने नबूवत के फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। अब मरहला आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सरदारों को भी मुखातब हैं, कुरैश के अशराफिया, उस इलाके के जो अशराफिया है, जो बड़े लोग हैं, सरदार हैं, आप अब उनको इंतज़ार आम कर रहे हैं और अब डायरेक्ट आप उनको मुखातब होकर یہ بات بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے، وہ دعوت کو قبول کریں گے، تو ان کا جو نیچے والا طبقہ ہے وہ خود بخود اسلام قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کی یاد دہانی ہے۔ وہ لوٹ مار اور اس طرح کے برے رویے جو معاشرے میں رائج ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خبردار ہو جاؤ۔ توحید کی دعوت، آپ دیکھیے کہ اب مرحلہ آتا ہے کہ اب آپ مکے کی اس روایت میں آ کر آپ انذار اور بشارت دیتے ہیں، جو وہاں پہ عام رائج تھا وہ یہ تھا، آپ اس کو استعمال میں لاتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک دیدبان مقرر ہوتا تھا، وہ خطرے کی علامت بتاتا کہ تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو خبردار ہو جاؤ۔
یہ کام رواج تھا، یعنی انہوں نے اپنا کوئی ایک جیسے چوکی دار ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہے اور وہ دشمن کے آنے سے پہلے وہ بتا دے گا کہ تیاری کر لو،
تیاری کر لو۔ تو آپ نے اس بات کو استعمال کیا،
آپ نے بھی چونکہ ایک خطرے کا بتانا تھا،
ایک خطرے کا، ایک نبأ عظیم کا بتانا ہے کہ وہ ایک گھڑی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو چونکہ یہ مماثلت میں اس کے قریب ہے،
پھر آپ نے کیا کیا؟
تو آپ کوہ صفا پہ جاتے ہیں، آپ ان کو آواز دیتے ہیں کہ خبردار، خبردار ہو جاؤ، تم پر یہ مصیبت آنے والی ہے، یہ پریشانی آنے والی ہے۔ تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سردار بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ بھائی ہم معلوم کریں کہ یہ کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے، تم پر ایک عذاب نہ ٹوٹ پڑے، میں تمہیں ایک عذاب، اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسے وہ شخص جو تمہیں خطرات سے ڈراتا ہے،
میں تمہیں
متنبہ کرتا ہے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب، دوزخ کے عذاب، اس آگ سے ڈرا رہا ہوں جو تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور میری بات پر لبیک کہو۔ یہ کوہ صفا کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس میں ابو لہب یہ کہتا ہے، تبت لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، کس لیے؟ کہ اب سرداروں کو یہ بات معلوم ہونا شروع ہوئی ہے کہ یہ جو دعوت ہے یہ اب ہم تک ایسے پہنچ چکی ہے کہ ہماری سرداری کو خرابی پیدا کر رہی ہے، سرداری میں رکاوٹ بن رہی ہے، لوگوں کے اوپر جو حکومت ہو رہی ہے اس پر رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو اب اس نے یہ شدید لفظ جو ادا کیا ہے وہ بھانپ کیا ہے کہ یہ بات اب پھیلنی ہے،
یعنی وہ یہاں تک تو وہ انہوں نے گوارا کر لیا تھا کہ لوگ مان رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے جب یعنی ان کو ماننے کے لیے کہا گیا کہ تم مانو ورنہ عذاب آ جائے گا،
اب ان کو خطرہ لاحق ہے کہ ہماری سرداری کو چیلنج ہو گیا،
سرداری میں آنا پڑے گا،
یہ سرداری کو چیلنج ہو گیا ہے، ہمیں تو اطاعت قبول کرنی پڑے گی، اور ہم ایک عام شخص کی اطاعت کو کیسے قبول کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ کاف میں کیا فرماتا ہے؟ کاف والقرآن المجید، کاف یہ سورہ کاف ہے، قرآن تو اپنے اوپر خود گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، بلکہ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ شخص کیوں لایا ہے، یعنی یہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوا، تاکہ ہماری سرداری برقرار رہے، ہم اس بات پر، اس منصب پر فائز رہیں۔ تو یہ بات ان کو خطرے کی لاحق ہو گئی ہے۔
قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو دو بڑے شہر ہیں ان کا کوئی سردار جو ہے وہ نبی کیوں نہیں بنا دیا گیا،
کیوں نہیں، یعنی یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے کہ میں جو میں ہوں مجھے میرے منصب سے کیوں ہٹایا جائے، اور میں ایک عام شخص کی بات چاہے سچی ہی ہو کیوں قبول کروں۔ صحابہ کرام کا یہ طرز ہے، صحابہ کرام کا یہ انداز ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا وہ یہ ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے قوم، قبیلے، اپنی سرداری کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات درست ہے، اور اس کو آخری درجے میں ماننا ہے۔ اس کے بعد کوہ صفا کا واقعہ ہو جانے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری دفعہ دعوت دی،
یعنی وہاں پہ تو وہ ابو لہب نے کام خراب کر دیا،
کام
چلے گئے سارے۔
ابو لہب نے شدت جذبات میں آ کر، یعنی اس کو شدید تکلیف پہنچی ہے اس بات کی کہ میری سرداری کو چیلنج ہو جائے گا، اس نے اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر میں اپنے ان رشتہ داروں کو جو یہ سردار تھے، جو چچا تایا تھے، یہ اکٹھا کیا، اور آپ نے وہاں پر دعوت کا انتظام کر کے، کھانے کا انتظام کر کے، اس کے بعد آپ نے وہی بات کہی، اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہا ہوں، تم اس بات کو قبول کرو، میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات بیان کر رہا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار عام اب مکمل طور پر ہونا شروع ہوا ہے۔
بہت شکریہ محسن صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم نے آغاز وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دین کے آغاز پر گفتگو کی۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔